الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم اپنے اس مطالبات قرآن سیریز کے مطالعے کے حوالے سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کریں گے. گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے تفصیل رکھی گئی تھی کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب بھی فرمایا، بارہا اس کو بیان فرمایا، اور اسی کے نکات کو پھر ہمارے استاد محترم انجیل نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا. یہ سیریز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ منتخب نصاب اور انجیل نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کردہ نکات کے بیان پر مشتمل ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا گیا تھا اور آج سے ہم باقاعدہ مطالبات قرآن سیریز کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. عرض کیا گیا تھا کہ یہ سیریز 6 حصوں پر مشتمل ہے اور قرآن حکیم کے سلیکٹڈ مقامات، منتخب مقامات کا ہم مطالعہ کریں گے، اور تمام دروس جو آئندہ کی نشستوں میں پیش کیے جائیں گے وہ سورۃ العصر ہی کے تسلسل میں ہوں گے. 6 حصوں میں سے آج ہم پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج پہلے حصے کا درس اول ہے جو سورۃ العصر پر مشتمل ہے، اور اس کو عنوان ہم نے دیا ہے لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی میں. دنیا اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر بنائی ہے، مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اصل معاملہ آخرت کا ہے، وہاں کی نجات اور وہاں کی کامیابی کے لیے کیا میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے قرآن حکیم کے مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبات ہیں، یہ سب ہم مطالبات قرآن سیریز میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے آج کے درس کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے قرآن حکیم کی اس سورت کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں چار باتیں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور باہم مل کر حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی. ناظرین کرام یہ ہوا ترجمہ سورۃ العصر کا جو ہماری سیریز مطالبات قرآن کے حوالے سے پہلے حصے کا پہلا درس ہے. ہر درس میں کچھ تمہیدی باتیں ہم جاننے کی کوشش کیا کریں گے اور پھر تفصیل سے زیر مطالعہ آیات پر گفتگو کی جائے گی. آئیے اپنے مطالعے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے تمہیدی نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس درس کے حوالے سے چند بنیادی نکات. سب سے پہلی بات، یہ حصہ اول کا درس اول ہے، 6 حصوں پر یہ سیریز اور اس کا مطالعہ مشتمل ہے. آج پہلے حصے کا پہلا درس سورۃ العصر کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات، ہم سب واقف ہیں سورۃ العصر کے حوالے سے، یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے، مکی سورت ہے، اور مکی دور کے بھی بالکل شروع میں یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اگلا نقطہ اس سورت کی عظمت کے حوالے سے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑی ہستی، اور یقیناً ان کے قول میں بڑا وزن ہوگا. آئیے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ العصر کے حوالے سے کیا فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے. بہت بڑی بات ہے، پورا قرآن اللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا، مگر اللہ کا فضل ہوا کہ بعض جامع آیات اور چند جامع مختصر صورتیں اللہ نے ایسی عطا فرما دی جن میں قرآن حکیم کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. امام شافعی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے. اور اسی سورت کے حوالے سے ایک اور اہم قول ہے, حضرت ابو مدینہ داروی رحمت اللہ علیہ کا قول, اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات ایسے تھے کہ جب باہم ملاقات فرماتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتا. سنن دارمی کی روایت ہے, یہ بھی حدیث کی کتاب. صحابہ کرام کا یہ معمول کہ ملاقات ہوئی جدا ہونے سے پہلے آخری بات جو ایک دوسرے کو بتاتے یا دہانی کراتے وہ سورۃ العصر کی تلاوت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے, سورۃ العصر کے حوالے سے جو قرآن حکیم کا مقصد نزول ہے یعنی ہدایت, مقصد نزول کے اعتبار سے جامع ترین سورت. قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا ہوا, اور ہدایت کا ایک تقاضا یا پہلو یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا کرنا ہے تاکہ وہ خسارے سے اور ابدی نقصان سے بچ سکے. یہ موضوع بھی بڑی جامعیت کے ساتھ سورۃ العصر میں بیان ہوا. اور تمہید نکات کے حوالے سے ایک اور آخری نقطہ ہے, انذار آخرت کا. انذار کا مطلب وارننگ, ڈراوا یا ڈرانا. قرآن حکیم میں, قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے سورہ قاف سے لے کے سورۃ الناس تک, اس میں ایک اہم ترین موضوع انذار آخرت کا ہے. جتنا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ یہاں پر انذار آخرت کا موضوع, آخرت کے حوالے سے خبردار کرنے والا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ یہ سورۃ العصر کے حوالے سے چند تمہیدی نکات کا بیان ہوا مکمل. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ العصر کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں قرآن حکیم کے فہم کے دو درجات کا ذکر ہوا تھا, ایک کو تذکر کہتے ہیں سرسری طور پر غور فکر کرنا, اور ایک کو تدبر کہتے ہیں تفصیل سے غور فکر کرنا, گہرائی میں اتر کر آیات قرآنی پر غور فکر کرنا. آئیے سب سے پہلے سورۃ العصر کے حوالے سے تذکر کے اعتبار سے, بطریق تذکر, اسکرین پر آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں, یعنی تذکر کے اعتبار سے غور و فکر کرتے ہیں. پانچ باتیں اس میں مختصراً ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات, زور کلام اور انتہائی تاکیدی اسلوب. آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا, اللہ نے قسم کھائی ہے, قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہے ہیں. اور ان الانسان لفی خسر جو دوسری آیت ہے, اس میں عربی اسلوب میں جو تاکید کا انتہائی انداز ہوتا ہے, ایمفیسس کا بڑا گہرا انداز اور رویہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یعنی زور کلام بھی ہے اور انتہائی تاکیدی اسلوب بھی ہے, قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہے ہیں. اگلا نقطہ وہ ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار. آج ہمارے معیارات تو مختلف ہیں, انسانوں کے معیارات تو یہ کہ جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے تو پھر تو فرعون کامیاب ہوا, اور جس کے پاس دولت نہیں وہ ناکام ہے. تو معاذ اللہ, بعض صحابہ کرام تو بڑی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے, ان کے بارے میں کیا رائے رکھی جائے گی؟ معاذ اللہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انسانوں کا معیار تو نہیں چلے گا, مرنے کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے, اس کے نزدیک معیار کامیابی یا ناکامی کا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اور وہ تیسری آیت میں ایمان بھی, نیک عمل بھی, حق کی تاکید بھی, اور صبر کی وصیت بھی. یہ تفصیل آگے مزید بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالی. اگلا نقطہ ہے تذکر کے اعتبار سے سرسری طور پر غور فکر اگر ہم کریں کہ نجات کے لیے چار شرائط کا بیان. پہلے سارے انسانوں کے خسارے میں مبتلا ہو جانے کا بیان ہے, اور پھر ایکسیپشن بیان کیا گیا کہ جو چار شرائط پوری کریں, ایمان, عمل صالح, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت, یہ لوگ ہیں جو نجات پا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اگلا نقطہ ہے کم از کم اور ناگزیر شرائط کا بیان. ناگزیر انایویٹیبل انگلش میں سے کہا جائے گا, جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. یہاں جنت اور جنت کے اعلی درجات کا بیان نہیں, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر 60% بیر منیمم, 60% پاسنگ پرسنٹیج ہوتی ہے, اور اداروں کے اندر 40% نمبر کم از کم حاصل کرنا ہوتے, یہ 40% یا 60% کی بات ہو رہی ہے. سورہ عصر میں کوئی جنت کے اعلی درجات کا ذکر نہیں. کم از کم اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے, کم از کم اگر یہ خسارے سے بچنے والی بات ہے, تو اس کے لیے چار شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور آخری بات جو اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایک معقول اور با کردار انسان کی روش. معقول عقل مند اور با کردار صاحب کردار جسے کہا جائے گا, ایسے شخص کا رویہ کیا ہوگا؟ ایک بات اس کے سامنے آتی ہے, اگر اس کو صحیح اور حق لگتی ہے وہ اسے قبول بھی کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا, اور دوسروں سے خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ان کو اس کی دعوت بھی دے اور اس کے صاحب کردار ہونے کا امتحان کب ہوگا کہ اس بات پر عمل میں جو مشقت آئے، جو مشکلات آئیں، اس کو وہ جھیلے اور برداشت کریں. تو ایک معقول اور با کردار انسان کی روش بھی سورۃ العصر کے مطالعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آتی ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ عصر کے حوالے سے تذکر کے ذیل میں یہ پانچ باتیں ہمارے سامنے آئیں. انتہائی زوردار کلام اور تاکید کا انتہائی اسلوب ہے. انسان کی کامیابی ناکامی کا معیار ہے جو بیان ہوا. نجات کی چار شرائط کا بیان ہے، اور یہ کم از کم اور ناگزیر شرائط کا بیان ہے، اور اس صورت میں ایک معقول اور با کردار انسان کا رویہ بھی ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ پر غور و فکر کرتے ہیں تدبر کے اعتبار سے. تدبر کیا ہے؟ ایک ایک لفظ پر رک کر غور و فکر کرنا، قرآن کی گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا، اور اس کے مضامین کو سمجھ کر اپنے لیے رہنمائی بھی حاصل کرنا، یہ تفصیلات ہیں تدبر کے اعتبار سے غور و فکر کرنے کے ضمن میں. اب آئیے سورۃ العصر پر بطریق تدبر ذرا گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرتے ہیں، اور ایک ایک آیت پر رک کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورۃ العصر کی، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ترجمہ یاد بھی ہوگا، ہمیں یاد کر لیا جائے تاکہ جب ہم نمازوں میں دہرائیں اس سورت کو تو ہمیں فہم بھی حاصل ہو اور نماز میں ہماری توجہ میں، کانسنٹریشن میں اضافہ بھی ہو جائے. چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. پہلا نقطہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. ہم لوگ بھی قسمیں کھاتے ہیں، ہم بلا ضرورت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن بہرحال قسم کھانے کی ضرورت عام طور پر وہاں پیش آتی ہے جب انسان بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے. قرآن اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں عطا فرما دی بہت بڑی بات، بہت عظیم بات ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات بیان فرمائے تو اس بات میں اور زیادہ وزن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سنجیدگی میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے، ہمارے اعتبار سے اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ سنجیدگی کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرما رہے تو اس بات میں بہت زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کی قسم کھا رہے ہیں؟ کہ انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے میں ہے. انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے میں، اگلی آیت میں بات آئی ان الانسان لفی خسر، مگر اس بات کو بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات انشاءت فرمائی ہے کہ انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے. خسارے پر ہم بات کریں گے اگلی آیت میں، لیکن یہاں عصر کے لفظ پر بات کرنا مقصود ہے. چلتے اگلے نقطے کی طرف، دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر لکھا ہے لفظ عصر زمانے کے تیزی سے گزرنے کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے، ورنہ قرآن حکیم میں لفظ دہر بھی استعمال ہوا ہے، اور زمانہ ہے ہی عربی زبان کا لفظ، لیکن عصر وہ لفظ ہے جس میں زمانے کے تیزی سے گزرنے کے پہلو کو نمایاں کیا گیا. گویا آپ کی میری مہلت عمر ختم ہو رہی ہے، بہت تیزی سے میری اور آپ کی زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کسی وقت بھی وہ اعلان آ جائے گا اسٹاپ رائڈنگ، یور ٹائم از اوور، تمہارا وقت مکمل ہو گیا. چنانچہ اگلا رکن اسی تسلسل میں لکھا ہے انسان کی اصل پونجی یہ وقت اور مہلت عمر ہے جو بڑی سرعت سے ختم ہو رہی ہے. زمین پر آپ کو مجھے بھیجا گیا وقت گزارنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت کو بامقصد بنا کر اصل زندگی، اس میں خسارے سے بچنے اور وہاں کی کامیابی حاصل کرنے اور نجات پانے کے لیے. تو انسان کی پونجی تو اصل وقت ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے روزانہ 24 گھنٹہ برابر دیا ہے، اور یہ مہلت عمر بڑی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کسی وقت بھی وقت آ جائے گا اور بہرحال مجھے اور آپ کو جانا پڑے گا. یہ ہے جو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ، عصر کی قسم کھا کر بات کو یہاں پر واضح فرما رہے ہیں. اور ماضی کی تاریخ، عصر زمانے کے اعتبار سے بھی اس کو سمجھیے، ماضی کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ بڑی قومیں اٹھیں، برباد کر دی گئیں جب کردار میں بگاڑ آیا. آخرت میں تو ہو گئی ہوگا معاملہ، دنیا میں بھی ایمان اور عمل صالح، ان تقاضوں سے جن لوگوں نے، جن قوموں نے فرار اختیار کیا، ہم کئی قوموں کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. بہرحال یہ پہلی آیت ہے والعصر. اور اس زمن میں ایک اور قیمتی مثال، وہ ایک برف فروش کی مثال ہے. برف بیچنے والے ہم جانتے ہیں، دیکھیے جس شخص نے برف کا بلاک پرچیز کیا ہے، مثال کے طور پر کسی کارخانے سے صبح لا کر رکھا اس نے، لیٹس 1000 روپے کا ہے مثال کے طور پر، اگر وہ دوپہر تک فروخت نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا، بلکہ وہ جو 1000 روپے اس نے لگایا تو وہ بھی پگھل کر ختم ہو جائے گا. بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو تیزی سے جیسے برف پگھلتی ہے ایسی تیزی سے میرے اور آپ کی عمر اور مہلت عمر ختم ہو رہی ہے. تو جیسے برف والے نے 1000 روپے لگایا لیکن صرف یہ کہ نہیں اس کو فائدہ نہ پہنچا بلکہ جو اصل پونجی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. آج جو اس دنیا میں اللہ کی دیوی اس مہلت عمر سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور کل کی تیاری نہیں کر رہا تو صرف یہ نہیں کہ کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ اصل سرمایہ بھی برباد ہو جائے گا اور یہ وجود جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ناظرین کرام الحمدللہ پہلی آیت پر گفتگو ہوئی مکمل, اب چلتے ہیں سورۃ العصر کی دوسری آیت کے مطالعے کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العصر کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں. قسم پہلی آیت میں آ گئی, اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. خسر کا لفظ استعمال ہوا, لفظ خسر ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے. کیا مطلب؟ 2-4 لاکھ 2-4 کروڑ کا خسارہ نہیں, بہت بڑا خسارہ. چنانچہ اسی تسلسل میں اگلا نقطہ ہے, ایسی کامل تباہی اور بربادی جس کی تلافی ناممکن ہو. 2-4 لاکھ کا خسارہ ہوا, کل محنت کریں گے کما لیں گے. 2-4 کروڑ کا خسارہ ہوا, محنت کریں گے چند برسوں میں اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے, تلافی ہو جائے گی. لیکن نہیں, خسر وہ خسارہ, ایسی کامل تباہی اور بربادی جس کی تلافی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. چنانچہ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو برباد کر ڈالا اور مہلت عمر سے فائدہ نہ اٹھایا وہ اللہ سے درخواست کریں گے. قرآن کہتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 107 اور 108 میں ذکر آیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد نقل کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال افسحوا فيها ولا تكلمون. یہ مجرمین کی اور روز قیامت ناکام ہونے والوں کی ایک اور موقع دیے جانے کی درخواست کا بیان ہے. کیا درخواست کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دیں اور اگر ہم پھر نافرمانی کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. یہ ہے کل کا معاملہ. یہ دنیا میں ناکام ہونے والے, وقت کو برباد کرنے والے, مہلت عمر سے فائدہ نہ اٹھانے والے بار بار التجا کریں گے, اللہ ایک چانس دے دے, ایک موقع دے دے. اللہ فرمائے گا یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل کی اس ذلت سے رسوائی سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اگلا نقطہ جو اسی سورت کی اس آیت کے تسلسل میں ہے, یہ جو خسر ہے آئیے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان دنیا میں ہے اور دنیا میں ہر انسان کے لیے شدید مشکلات اور مصائب کا معاملہ ہوتا ہے اور بڑی تکلیفیں انسان کو جھیلنا ہوتی ہیں. آئیے اس کے دو اسباب پر گفتگو کریں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کے بہت سارے, ہم سب کے اور آپ کے, جبلی یا حیوانی تقاضے, اینیمل انسٹنکٹس ہیں, کچھ ہماری بیسک نیڈس ہیں, کچھ ہمارے بنیادی تقاضے ہیں. ان کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان ان سارے تقاضوں کو, روٹی, کپڑا, کھانا پینا, مکان, شادی بیاہ, بچے, ان سب کے حوالے سے ہر انسان مشقت کرتا ہے. اور پھر اس سے اگلی بات حیوانی یا جبیلی تقاضوں سے آگے بڑھیں تو پھر احساسات اور جذبات کا معاملہ آتا ہے. اولاد کو پال پوس کر جوان کی, اولاد نافرمان نکلی اور انسان پر بڑے حالات آتے ہیں جس میں صدمات اس کو جھیلنا پڑتے ہیں, موت ہو جاتی ہے, بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. یہ ساری کچھ مشقتیں ہیں جس میں انسان کو ڈالا گیا. اور قرآن فرماتے سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 میں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. تو یہ جبلی تقاضے ہوں, اینیمل انسٹنکٹس, یا انسان کے احساسات اور جذبات ہوں, یہ بجا ہیں اور ان کے حوالے سے یقیناً انسان کو بڑی مشقت میں ڈالا گیا. لیکن اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی مشقتوں کا نقطہ عروج کیا ہے. انسان جسے زمین پر بھیجا گیا اس کی مشقتوں کا نقطہ عروج یہ کہ کل انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. چنانچہ قرآن فرماتے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اللہ فرما رہے اے انسان تو یقیناً مشقت میں ہے اور مشقت جھیلتے جھیلتے تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے. یہ ہے سب سے بڑا معاملہ کہ بالآخر انسان کو لوٹ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور ہاں, کل سوالات ہونے ہیں اس پوری زندگی کے متعلق. چنانچہ بہت قیمتی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے جامع ترمذی کی روایت میں, روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اپنے رب کے پاس سے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین 5 سوالات, فرمایا جائے گا زندگی کے بارے میں کہ کہاں لگا دی, جوانی کے بارے میں کہ کہاں کھپا دی، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ زندگی، جوانی، کمائی، خرچ اور علم پر عمل کتنا کیا، ان سوالات کے جوابات بالآخر دینے ہیں۔ اس صورت کی، اس آیت کے حوالے سے آخری بات تشریح کے طور پر، سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ قرآن بتاتا ہے ہمیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں، سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کی جاتی ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، اس کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد ہوا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں، وہ لوگ جن کی ساری محنتیں بھٹک کر رہ گئیں دنیاوی زندگی کے لیے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں سب سے بڑے خسارے والے، جو دنیا ہی بنانے میں لگے رہے اور جنہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ اللہ ہمیں کل کے ہمیشہ کے خسارے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ العصر کی دو آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا ہے، اگلی آیت کا تفصیلی مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید، آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ العصر کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں قرآن حکیم کی اس آیت میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور باہم مل کر حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی۔ اس آیت میں چار باتوں کا بیان ہے، آئیے قدر وضاحت سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے موجود ہے، بہت آسان سی بات لیکن عمل کے اعتبار سے بہت طویل بات ہے، سمجھنے کے اعتبار سے آسان بات، خسارے سے بچنے کے لیے چار شرائط کا بیان۔ پہلی بات ایمان، دوسری بات عمل صالح، تیسری بات تواصی بالحق، اور چوتھی بات تواصی بالصبر۔ ان چار شرائط کا بیان ہے خسارے سے بچنے کے لیے، جس خسارے کا بیان پچھلی آیت میں آیا۔ اب آئیے ان چار باتوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں اور ان کے باہمی تعلق کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا بیان ہے۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی ہم اس سیریز کے پہلے حصے کے پہلے درس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب ہم دوسرے حصے میں جائیں گے کچھ عرصے کے بعد تو ایمان پر 5 دروس ہمارے سامنے ہوں گے، تیسرے حصے پر جائیں گے عمل صالح پر 5 دروس ہمارے سامنے ہوں گے، چوتھے حصے پر جائیں گے تواصب الحق 5 دروس ہمارے سامنے ہوں گے، پانچویں حصے پہ جائیں گے تواصب الصبر 7 یا اس سے زائد دروس ہمارے سامنے ہوں گے۔ گویا آئندہ کی جو نشستیں ہوں گی اور دروس ہوں گے ان میں ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب الصبر، چاروں شرائط پر تفصیل سے گفتگو آئے گی۔ آج مختصراً بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایمان کی شرط کا بیان ہوا۔ ٹیکنیکلی ایمان کی تعریف کیا ہے؟ فقہا نے بیان فرمایا، اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات کے اصل اور اساسی حقائق کے بارے میں انبیاء کرام کی دی ہوئی خبروں کو تسلیم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اساسی کہتے ہیں بنیادی باتوں کو، تو کائنات کے بارے میں، پیدا کرنے والا کون، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، دنیا کیوں سجائی گئی، یہ جو بنیادی سوالات ہیں ان پر انبیاء کی بتائی ہوئی خبروں پر تصدیق کرنا، ایمان لانا، یہ ایمان کی فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے تعریف ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی لاہری ایک ایک بات پر کہ وہ برحق بات لے کر آئے۔ اس کے بعد ایمان کے ضمن میں بہت مشہور بات ہے ایمان کے دو درجے، ایمان مجمل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، آگے بات کرتے ہیں اس پر، اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق۔ تو ایک اقرار باللسان، یہ ہے قانونی ایمان، ایک شخص کلمہ پڑھے اور اقرار کرے ہم اسے مسلمان مانیں گے چاہے دل میں کچھ بھی ہو، دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوں گے۔ اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اور وہ حقیقی ایمان کہلاتا ہے۔ آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے، مزید تفصیلات کے لیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات ایمان کے ذیل میں قانونی ایمان کے حوالے سے ہے، بہت قیمتی نقطہ، لیگل ایسپیکٹ کے حوالے سے۔ دنیا میں کسی شخص کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کلمہ پڑھ لے ہم اسے مسلمان مانیں گے، اس شخص کے دو بیٹے ہوں، ایک با عمل مسلمان ایک بے عمل مسلمان، اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں دونوں کو برابر برابر حصہ ملے گا. یہ ہے قانونی ایمان. اسی لیے آگے لکھا ہے قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے. یعنی ایک باپ کا انتقال ہوا، بیٹا ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان، یعنی ایک نمازی ہے ایک بے نمازی ہے، مگر ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، تو اس سطح پر دونوں کا حق برابر ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے قانونی ایمان کے تعلق سے. اگلی بات وہ ہم حقیقی ایمان کے حوالے سے سمجھیں گے، اور حقیقی ایمان کیا اس کے حوالے سے ایک اہم نقطہ، آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ حقیقی یعنی قلبی ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، ظاہر پر فیصلہ کریں گے ہاں بھائی کلمہ پڑھا مسلمان. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، قیامت کے دن تو اللہ کھول کر رکھ دے گا نا اندر کے حالات کو. تو آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ حقیقی یعنی قلبی ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. اس حوالے سے اگلا نقطہ، حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، جس کا اظہار انسان کے عمل میں ترقی یا کمی سے ہوتا ہے. نیک اعمال کرتے ہیں تو ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں اظہار ہوگا، اور اگر نماز کی طرف قدم نہیں بڑھ رہے اور دیگر عبادات کے اندر ذوق و شوق پیدا نہیں ہو رہا، نافرمانی کر رہا ہے ایک شخص، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں. تو قانونی ایمان اسٹیٹک رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، حقیقی ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اس کا اظہار انسان کے عمل میں ترقی یا کمی سے ہوتا ہے. تو یہ ہے قانونی اور حقیقی ایمان کا ایک بنیادی فرق، تاہم تفسیرات آئندہ کے دروس میں ہم سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ. آخری بات اس زمن میں ہے کہ امت کی موجودہ زبو حالی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت ایمانی حقیقی سے محروم ہے. آج ہم کلمہ گو مسلمان تو ہیں مگر بے نمازی بھی ہیں، اور سود خوری بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ آج امت زوال کا شکار ہے کہ امت کے اندر حقیقی ایمان کی کمی پائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ تم مؤمن ہو. تم غالب ہو جاؤ گے بشرطے کہ تم مؤمن ہو. آج ہماری مغلوبیت بتا رہی کہ دلوں میں حقیقی ایمان موجود نہیں ہے. اب آپ سے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایمان کہاں سے حاصل کیا جائے. اس کی تین بنیادی سورسز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بھی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات، یہ حقیقی ایمان کہاں سے حاصل ہو؟ صحبت صادقین سے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے. برف والے کی دکان پر بیٹھ جائیں، ٹھنڈک ملی جاتی ہے. ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ تعالی. نمبر دو، سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ، اللہ کے نیک بندے جو گزر چکے، سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی سیرتیں، صحابہ اکرام کی سیرتیں، ان کو پڑھ کر بھی ایک ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے. ہاں، ایمان حقیقی کے حوالے سے مؤثر ترین ذریعہ وہ قرآن حکیم ہے. مؤثر ترین ذریعہ ایمان حقیقی کے لیے خود قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. تو مؤثر ترین ذریعہ ایمان کو بڑھانے کا وہ قرآن حکیم. اللہ تعالیٰ اس سیریز میں جتنا قرآن سمجھیں اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہم سب کو عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں دوسری شرط کی طرف، وہ ہے عمل صالح. جیسے کہ ذکر ہوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چار شرائط ہیں. ایمان کے بعد چلتے ہیں عمل صالح کے حوالے سے. عمل صالح کے حوالے سے پہلی بنیادی بات، ہر ایسا فعل جو کسی ارادے سے خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے عمل کہلاتا ہے. ورنہ فعل ایسا بھی ہوتا ہے جو بلا ارادہ کر لیا جائے، لیکن ایسا فعل جو کسی ارادے سے خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے عمل کہلاتا ہے. عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی. برے کام کرنے کے لیے لوگ مشقتیں جھیلتے ہیں معاذ اللہ، تو عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی. اچھے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعمال ان کا دائرہ بہت وسیع پوری زندگی پر پھیلا ہوا. اعمال میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، حقوق اللہ اور حقوق العباد سب داخل ہیں. یہ پوری زندگی پر پھیلا ہوا سلسلہ اعمال کا، لیکن اعمال صالح یا صالحہ ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے قرض کیا گیا تھا کہ آئندہ جب ہم تیسرے حصے کے دروس کا مطالعہ کریں گے تو اعمال صالحہ کی تفصیل آئے گی، لیکن ایک اصولی کلیہ یا فارمولا نوٹ کر لیجئے، کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے تین شرائط، کب کوئی عمل صالح ہو جائے گا، تین بنیادی شرائط. سب سے پہلی بات حسن نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن دکھاوے کے لیے کیا جائے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. دوسری شرط ہے معروف کے دائرے میں آتا ہو. آپ نے منکر کا لفظ بھی سنا ہوگا، ایسا نہیں کہ منکر کا کام اچھی نیت سے کر لوں تو ثواب مل جائے گا، ہے نا، کسی کا مال چرا کر میں غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دوں، نیت تو اچھی ہے غریبوں کی مدد کرنا، مگر جو حرکت میں نے کی ہے وہ معروف کے دائرے میں نہیں، وہ تو منکر ہے. تو جو عمل کیا جا رہا ہے وہ معروف کے دائرے میں ہونا چاہیے. اور تیسری بات، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو. فجر کی دو رکعتیں ہیں، اس شخص نے صبح آنکھ جلدی کھل گئی وہ تین رکعتیں پڑھنا چاہ رہے، غلط. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ دو رکعتیں، تین نہیں پڑھ سکتا کوئی شخص. تو تین بنیادی شرائط ہیں عمل کے صالح ہونے کے لیے، نیت کا خالص اللہ کے لیے ہونا، عمل کا معروف کے دائرے میں ہونا، اور عمل کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہونا، جیسے فجر کی دو سنتوں کی مثال دی گئی. ناظرین کرام، اس کے بعد تیسری شرط نجات کے لیے جو بیان ہو رہی ہے وہ ہے تواصی بالحق. آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تواصی یہ عربی کا لفظ ہے، ظاہری بات ہے قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مادہ ہے واو صاد یا، واو صاد یا، مادہ کا مطلب روٹ ورڈ. عربی میں الفاظ روٹ ورڈ سے بنتے، جیسے علم، عین، لام، میم، تین حروف ہیں، اسی سے عالم بنتا ہے، معلوم بنتا ہے. تو یہ روٹ ورڈ ہے عین، لام، میم، اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں. بہرحال اس پر کسی اور موقع پر بات کریں گے. تواسی کا روٹ ورڈ یہ مادہ ہے واو صاد یا. اسی مادے سے وصیت بنتا ہے، یہ لفظ ہم جانتے ہیں. اور وصیت جس کے معنی ہے ایسی بات جو تاکید سے کہی جائے، اہمیت کے ساتھ، ایمفیسس کے ساتھ کہی جائے، اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے. تواسی کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جو پورے زور و شور سے بیان کی جائے اور اس کے لیے باہمی اشتراک یعنی اجتماعیت کا اہتمام کیا جائے. تواصو بالحق ہے نا، اور تواصو بالصبر بھی آگے آئے گا. تو ایسی بات جو پورے شعور سے بیان کی جائے، اہتمام سے بیان کی جائے، اور مل جل کر اشتراک اور اجتماعیت کے ساتھ بیان کی جائے، یہ ہے تواسی. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایسی بات جو اہتمام اور پورے شعور سے بیان کی جائے اور اشتراک یعنی مل جل کر اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر بیان کی جائے یا کی جائے، یہ ہے تواسی کا مفہوم. اور یہاں کہا جا رہا ہے وتواصوا بالحق. تو بھائیے حق کو جاننے کی کوشش کریں. حق کا لفظ کئی اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے، وہ شے جو حقیقتاً موجود ہے. مثال کے طور پر ہمارے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ روسٹر میں رکھا ہوا ہے، یہ موجود ہے، ہاں بھئی یہ حقیقت ہے، یہ موجود ہے، نظر آ رہا ہے، حقیقتاً بالفعل یہ موجود ہے. اسی طرح وہ شے جو عقلاً مسلم ہو، بھئی تمہاری عقل میں بات نہیں آ رہی، اتنی سادہ سی بات، اٹس ویری لاجیکل، ہم کہا جاتے کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے. پھر ایک اور اس کا مفہوم ہے، وہ بات جو اخلاقاً واجب ہو. ایک پڑوسی نے دوسرے کا نقصان کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں تم نے برا کام کیا، اس کا تو حق ہے، تم نے حق تلفی کی ہے اس کی. حق جو اخلاقاً واجب ہو. اور نمبر چار، وہ بات جو بامقصد ہو. بھائی حق تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، پال پوس کے تمہیں جوان کیا، تو یہ حق بات ہے کہ تم ان کا جو ہے وہ خدمت کا معاملہ کرو. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کائنات کے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بامقصد طور پر پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، مراد بامقصد پیدا کیا. خیر، عربی میں وہ شے جو حقیقتاً موجود ہو، عقلاً مسلم ہو، اخلاقاً واجب ہو، بامقصد ہو، ان سب کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے اللہ کے بارے میں، ذالک بان اللہ هو الحق، سورہ حج کی آیت نمبر 6، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے. اس آیت کی روشنی میں نظری اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات با مبارکہ ہے، اور عملی اعتبار سے سب سے بڑا حق یہ کہ زمین اللہ کی ہے، لہذا اس پر اللہ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں اس پڑوسی کو تم نے حق مارا، اس کا حق ادا کرو. ہم یہ کہتے ہیں نا، ماں باپ کا حق ادا کرو، پال کو اس کے جوان کیا. سب سے بڑا حق کون؟ خود اللہ کی ذات الحق. اور سب سے بڑا حق بھی کس کا؟ اللہ کا. اور اس کا ایک تقاضا کیا ہے؟ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے. چنانچہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40. حاکمیت تو بس اللہ ہی کی ہے، اسی کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ ہے جس کے لیے سب سے بڑھ کر آپ اور مجھے تواسی کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین کرام, تواسی بالحق کے بعد اگلی چوتھی بات ہے تواسی بالصبر. وصیت کا مفہوم, تواسی کا مفہوم ہم سمجھ چکے, آئیے صبر پہ بات کرتے ہیں. لفظ صبر کا مادہ ہے صاد با را. صبر کا مادہ روٹ ورڈ صاد با را. اس کے معنی ہے لغوی اعتبار سے, ڈکشنری میننگ, جھیلنا, برداشت کرنا یا خود کو روکنا. اصطلاحی طور پر جب یہ دین کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ اصطلاحی طور پر صبر کے معنی ہے ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا, مخالف قوتوں سے الجھنا اور اپنے موقف اور مشن سے پیچھے نہ ہٹنا. وہ جو حق کی وصیت کی بات ہو رہی ہے, اب اس مشن پر ڈٹے رہنا, اپنے موقف پر ڈٹے رہنا, ہر مشقت کو برداشت کرنا مگر اپنے موقف سے دستبردار نہ ہونا, پیچھے نہ ہٹنا, یہ صبر کا مفہوم ہے. اور صبر کی دو اقسام بھی ہیں, آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں. پہلی قسم ہے حادثات پر صبر. بیماری آ گئی, کاروبار میں نقصان ہو گیا, یہ بھی صبر مطلوب ہے, قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. لیکن ایک صبر ہے کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا, مقصد کی خاطر, اور مقصد اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, اس پر تو ہم بات نہیں کریں گے. با مقصد صبر, یہ صبر کے لیے مقصد کہہ لیجئے, وہ دو اعتبار سے سمجھتے ہیں. مثبت پہلو اس کا, یعنی مثبت پہلو بھی ہوگا صبر کا, اسی پر بات ہم کر رہے ہیں. تو مقصد کے خاطر صبر کے دو پہلو, نمبر ایک اعمال صالحہ کے لیے صبر کرنا, فجر کے لیے بیدار ہونا ہے, رمضان کے روزوں کی مشقت برداشت کرنی ہے, دین کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے, صبر کرنا ہوگا. اور نمبر دو تواسی بالحق کے لیے صبر کرنا, حق کی وصیت, حق کی سربلندی کے لیے صبر کرنا, یہ صبر کا دوسرا پہلو ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے صبر کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ صبر پر بات چل رہی ہے, اور آخری نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تواسی بالصبر کا مفہوم ہے کہ حق کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو مختلف امتحانات اور آزمائشوں پر ڈٹے رہنے اور ثابت قدمی کے ساتھ جد و جہد جاری رکھنے کی تلقین کی جائے اور یہ مشن آگے بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے چار شرائط کو سمجھا, ایمان, عمل صالح, تواسی بالحق, تواسی بالصبر. یہ چار باتیں ہیں, ان کا آپس میں ایک ربط بھی ہے, آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات, ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق. قانون کی سطح پر ایمان اور عمل جدا ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. حقیقی ایمان کا لازمی نتیجہ عمل کی صورت میں سامنے آئے گا, کیونکہ جس چیز پر یقین قلبی ہو اس کا اظہار لازماً عمل سے ہوتا ہے. دل میں اگر واقعتاً یقین ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہوا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, زانی زنا نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو, شرابی شراب نہیں پیتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو, اور چور چوری نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو. وہ دل سے ایمان نکل گیا تو یہ برے اعمال کو مسلمان بھی کرتا ہوا نظر آ جائے گا, لیکن دل میں ایمان واقعتاً موجود ہو, حقیقی ایمان, تو عمل لازماً وہ صالح ہوگا. پھر عمل صالح اور اس کے بعد تواسی بالحق آتا ہے. اس کا لازمی باہمی تعلق کیا ہے؟ جس طرح برف اپنے ماحول کو سرد اور آگ اپنے گرد و پیش کو گرم کرتی ہے, اسی طرح ایک باعمل انسان اپنے پاکیزہ سیرت و کردار سے لازماً معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو فروغ دے گا. اور میں تو عرض کروں, نیکی تبھی نیکی ہے جب وہ پھیلتی ہوئی نظر آئے گی. ایک بندہ واقعتاً اس وقت مومن ہوگا جب اس کا یہ نور, ایمان کا نور اور نیکی کا نور, معاشرے میں پھیلتا ہوا دکھائی دے. انسان کو یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, حق کی وصیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. کیوں؟ نمبر ایک, تاکہ خود کو معاشرے کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. ورنہ بندہ اگر برائی کے ماحول میں ہے اور نیکی کی دعوت نہیں دے رہا تو برائی کا حصہ بن جائے گا. نمبر دو, اس نے بھی یہ کام کرنا ہے, آخرت میں جواب دہی کے وقت شرمندگی سے بچا جا سکے. کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, تم نے حق کو پھیلانے کی کوشش کی یا نہیں کی, تو اس جواب دہی کے وقت شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کام کیا جائے. لیکن سب سے بڑھ کر آپ اور میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں. ختم نبوت کی وجہ سے اب تواسی بالحق امت مسلمہ کا مقصد تاسیس طے کر دیا گیا, اس امت کو برپائی کیا گیا اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110, کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے آپ کا اور میرا فریضہ امتی ہونے کے ناطے. اس تعلق کے بیان کے حوالے سے آخری نقطہ، تواصب الحق اور تواصب الصبر کا باہمی تعلق، یہ کیا ہے؟ تواصب الصبر کے مرحلے کا پیش آنا نہ صرف تواصب الحق کا لازمی نتیجہ بلکہ قطعی ثبوت ہے دعوت کے مبنی برحق ہونے کا۔ حق کڑوا ہوتا ہے، مخالفت تو ہوتی ہے، تو حق اگر واقعتاً بیان ہوگا تو صبر کا مرحلہ لازماً آئے گا، چنانچہ حق کی وصیت کے بعد صبر کی وصیت بھی لازمی ہے۔ اور ہاں، جتنا بڑا حق ہوگا اتنا ہی اس کا اعلان و تسلیم کرانا صبر آزما ہوگا۔ 4 روپے، 100 روپے، 5000 روپے کی بات کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے حق کی بات کریں گے تو کس قدر مشقتیں جھیلنا ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس بات کا ایک اہم نتیجہ، یہ جو 4 شرائط ہم نے سمجھی اس کا ایک اہم نتیجہ کیا ہے؟ ایمان حقیقی کا لازمی مظہر ہے عمل صالح۔ ایمان ہوگا تو عمل دکھائی دے گا، عمل صالح کا لازمی تقاضا ہے تواصب الحق، اور تواصب الحق کا لازمی نتیجہ ہے تواصی بالصبر۔ یہ باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ہاں اس کی عکسی صورت بھی ممکن ہے۔ اگر صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے حق بیان نہیں ہو رہا، حق بیان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے عمل میں کوتاہی ہے، اور اگر عمل میں کوتاہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے۔ یہ 4 شرائط آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور چاروں کی چاروں ضروری ہیں نجات پانے کے لیے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اس زمن میں آخری 2 باتیں، مریضانہ عدم توازن کی 2 صورتیں۔ کیا مطلب؟ کوئی ایک طرف نکل جاتا ہے، کوئی دوسری طرف نکل جاتا ہے، توازن کی ضرورت ہے۔ ایک انتہا کیا ہو جاتی ہے عمل میں؟ اپنے نفس کے تسکیے میں لگے رہنا، اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش سے خود غرضانہ اور مجرمانہ غفلت برتنا، میں اکیلا نیک بن جاؤں معاشرے میں جو کچھ ہوتا رہے، یہ ایک انتہا ہے راہبانہ تصور نیکی۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ اپنی ذات کو فراموش کر کے دوسروں کو وعد و نصیحت کرنا اور تحریکی کاموں میں سرگرم ہونا، دنیا کی فکر ہے کہ دنیا حق پر آ جائے، خیر پر آ جائے، نیکی پر آ جائے، اور اپنی ذات کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں انتہا پسندانہ ہیں، بلکہ ایمان بھی، نیک عمل بھی، تواصب الحق بھی، اور تواصب الصبر بھی، یہ چاروں کو چاروں کام ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے درس اول مطالبات قرآن سیریز مکمل کیا، جو کہ لوازم نجات پر مشتمل تھا سورۃ العصر کی روشنی میں۔ تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ فرما سکتے ہیں mq.quranacademy.com پر، وہاں یہ سلائڈز بھی آپ کو اپلوڈڈ مل جائیں گی انشاءاللہ، اور اسٹڈی مٹیریل بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اور آج پروگرام کے آخر میں، جیسے کہ پہلے وعدہ کیا گیا تھا، کچھ سوالات آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا سوال نوٹ کیجئے گا، اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ابدی خسارے سے بچنے کے لیے کم از کم اور ناگزیر شرائط کتنی ہیں؟ ابدی خسارے سے بچنے کے لیے کم از کم و ناگزیر شرائط کتنی ہیں؟ 2, 3, 4 یا 5؟ درست جواب آپ بذریعہ ای میل ہمیں روانہ کریں گے mq.quranacademy.com پر۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، امت کی موجودہ زبو حالی کی اصل وجہ کیا ہے؟ امت کی موجودہ زبو حالی کی اصل وجہ کیا ہے؟ غیر مستحکم معیشت، تعلیم کی کمی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی، یا ایمان حقیقی سے محرومی؟ تیسرا سوال، کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 2, 3, 4 یا 5؟ چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، تواصب الصبر کس کا لازمی نتیجہ ہے؟ قانونی ایمان، حقیقی ایمان، عمل صالح، یا تواصب الحق؟ آخری سوال ہے، ایمان حقیقی کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے قرآن حکیم، یا سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ، یا صحبت صادقین، یا کائنات پر غور و فکر؟ ناظرین کرام، آج کا پروگرام یہاں پر مکمل کر رہے ہیں۔ آج ہم نے پہلے حصے کے پہلے درس کا مطالعہ کیا، اگلے پروگرام میں دوسرے درس کا مطالعہ کریں گے، اور وہ مشتمل ہوگا انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا مطالعہ کریں گے اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔